بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 26 مارچ 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن اور بانی تنظیم اسلامی محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ مدثر کی آیات 32 تا آخر تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المدثر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر انها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. کافی عرصے سے ہم جو ابتدائی وحیے ہوئی ہیں حضور پر ان کا مطالعہ کر رہے تھے. 4 سورتیں، سورة العلق، سورة القلم، سورة المزمل، سورة المدثر. سورة المدثر کا یہ آخری حصہ رہ گیا تھا، اگرچہ ابتدائی اس کی آیات پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. کلا والقمر کا بیان کر چکا ہوں اس میں چند آیات میں. بعثت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے کہ آپ سے پہلے وہی کی روشنی دنیا میں بس اتنی رہ گئی تھی جتنی کہ رات کے چاند تھی، وہ سورج جو ہے اس کی روشنی موجود نہیں رہی تھی. 600 برس گزرے ہیں کہ کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا، حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کر علیہ الصلاۃ والسلام حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گویا کہ کلا والقمر، یہ اس دوران میں صرف چاند کی روشنی جیسے، ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات بات باقی رہی ہیں اور حضور کے زمانے تک موحدین بھی موجود رہے، یعنی یہ کہ جو سینٹ پال کا مذہب تھا، اگرچہ غالب تو وہی ہو چکا تھا عالم عیسائیت پر، خاص طور پر جب رومن امپرر کانسٹنٹائن جو ہے عیسائی ہو گیا اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی، اور اس کے بعد سے جو ہے ان کے عقائد مرتب ہوئے باقاعدہ ایک کاؤنسل آف نیکیا میں. تو وہاں تسلیس اور یہ کہ شریعت موسوی ختم, اس طرح کے تمام معاملات جو ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے ان کو منافی ان کا فیصلہ ہوا. تو اگرچہ اکثر عیسائی جو ہے وہ بھٹک چکے تھے, لیکن یہ کہ کچھ آثار جیسے چاند کی روشنی, چنانچہ آپ کو معلوم ہے بویرا راہب تھا جس نے حضور کو پہچان لیا تھا جب ابو طالب کے ساتھ سفر پر گئے تھے, ایک تجارتی سفر پر, بچے تھے, پہچان لیا تھا کہ یہ وہی بچہ ہے, اسی کو نبی بننا ہے, نبی آخر زمان. تو اس طرح کے لوگ موجود تھے. اسی طریقے سے ایک راہب ہی نے راستہ بتایا تھا حضرت سلمان فارسی کو, انہیں ان کے والد نے گھر سے نکال دیا تھا, ایران میں پیدا ہوئے تھے, باپ آتش کرنے کا پجاری تھا, انہوں نے انکار کیا, میں اس آگ کو جس میں ایندھن ہم خود ڈالیں تو جلے اور اس کو میں پوجوں, پھر گھر سے نکال دیے گئے جیسے حضرت ابراہیم سے کہہ دیا تھا ان کے والد نے, بہجر نہیں ملیا, دفاع ہو جاؤ میں نگاہوں کے سامنے سے ورنہ میں تمہیں رجم کر دوں. اسی طریقے سے یہ بھی گھر سے نکلے, حضرت ابراہیم بھی عراق میں پیدا ہوئے تھے پھر شام گئے, یہ ایران میں پیدا ہوئے تھے اور شام گئے. بہت پیرلل ہے معاملہ سلمان فارسی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ سلمان و منا اہل البیت, یہ سلمان جو ہے یہ تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہے, یہ درجہ ان کو دیا. بہرحال وہ بھی پھر ایک راہب کے پاس گئے, عیسائی ہو گئے. ظاہر بات ہے اس وقت کا اصل مذہب اسلام جو ہے عیسائیت تھا. پھر وہ عیسائی کا انتقال ہوا راہب کا, اس نے کہا, انہوں نے کہا کہ میری تو ابھی علم کی پیاس جو ہے اسے سیری حاصل نہیں ہوئی, کہاں جاؤ؟ اس نے ایک اور راہب کا بتا دیا, وہاں جاؤ. وہاں گئے, اس کی بھی جب انتقال کا وقت ہو گیا ان سے پھر وہی بات کہی. اس نے کہا کہ میرا علم بتاتا ہے کہ جنوب کی طرف کھجور کی سرزمین میں نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ گیا. گو اینڈ ٹرائی یور لک, جاؤ, اتنے ہی تم کو تلاشی حق ہو, طالب حق ہو, تو جاؤ سفر کرو. وہ سفر اختیار کیا ہے مدینے کے قافلے کے ساتھ. قافلے پر ڈاکہ پڑا, ڈاکوؤں نے گرفتار کر کے غلام بنا کر بیچ دیا, لیکن خریدنے والا مدینے کا ایک یہودی تھا. اس طرح مدینے پہنچ گئے. خبر آ رہی ہے اب یہاں کہ مکے میں کسی نے اعلان کیا ہوا ہے, لیکن ان کے پاؤں میں تو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, غلامی کی, یہ تو نہیں جا سکتے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ پیاسا جایا کرتا ہے کنویں کے پاس, کبھی کنواں بھی آتا ہے پیاسے کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مدینہ منورہ. بار بار سے بتا رہا تھا کہ اس قسم کے لوگ موجود تھے, دجاشی جس نے مسلمانوں کو پناہ دی, عیسائی تھا. یہ تعلیم ابھی باقی, اگرچہ بائی اینڈ لارج تقریباً پوری عالم عیسائیت جو ہے وہ مشرک ہو چکی تھی, حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے تھے, حضرت مریم کی بھی تصویریں انہوں نے لگائی ہوئی تھی, وہ جسمے لگائے ہوئے تھے. لیکن یہ کہ ابھی وہ چاند کی سی روشنی ابھی باقی تھی. لیکن اب فرمایا کلا والقمر واللیل اذ ادبر, اور جبکہ رات تیز موڑ لے. اب یہ رات جو تھی تاریکی کی یا فطرت وحی کی رات, جس میں کہ وحی نہیں آ رہی تھی, کوئی نبی نہیں تھا, یہ 600 سالہ رات جو ہے اب یہ اس نے پیٹ موڑ لی جا رہی ہے. والصبح اذا اسفر, اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. یہ صبح روشن ہو جانا یہ نبوت محمدی کا ظہور ہے, بعثت محمدی کا ظہور ہے. اب جیسے سورج روشن ہو جاتا ہے, صبح روشن ہو جاتی ہے, اس طریقے سے اب یہ عالم انسانیت روشن ہوگا نبی کی تعلیمات سے اور وحی کی تعلیمات سے. انہا عہد القبر, یہ ہم پڑھ چکے ہیں, اور یہ بہت بڑے واقعات میں سے ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں. محمد کی بعثت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام واقعہ نہیں ہے. قبر لإحدى الكبر، بہت بڑے واقعات میں سے. نذیرا للبشر، اب دیکھیے وہی لفظ پھر آ گیا، لوگوں کو خبردار کرنے والا. میں نے بالکل شروع میں آپ سے سورہ مدثر میں شروع کی تھی، کہا تھا کہ نبی کے کام میں آغاز جو ہے انذار سے ہوتا ہے، اگرچہ بنیادی طور پر وہ مبشر بھی ہوتا ہے نذیر بھی ہوتا ہے، بشارت دیتا ہے، جو حق کا راستہ اختیار کرے ان کے لیے بشارت، روح و ریحان و جنت نعیم، اور جو حق سے اعراض کرے، انکار کرے، منہ موڑ لے تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے، حمیت جاہلی کی وجہ سے، ان کے لیے اب نذیر ہے، خبردار کرنے والے ہیں کہ جہنم تمہارا منہ کھولے انتظار کر رہی ہے. لیکن شروع جب ہوتی ہے بات تو حق پرست ہوتے کہاں ہیں جن کو بشارت دی جائے؟ معاشرے پر تو کفر کا غلبہ ہے، شرک کا غلبہ ہے، زیادہ ابتدا میں زیادہ زور انذار پر ہے. ہم فانذر وربک فکبر، اور جیسے اس کے بعد وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار دی. تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس میں ابتدا یہاں پر بھی لفظ آ گیا، نذیرا للبشر، خبردار کرنے والے انسانوں کو. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، ان کے لیے جو تم میں سے چاہے آگے بڑھ جانا یا چاہے پیچھے رہ جانا. یعنی اب جب یہ بے شک محمدی کا وقت آ گیا ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ صورتحال جو ہے فیصلہ کن ہوگی، جو بڑھیں گے، قبول کریں گے، اختیار کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے وہ ناکام ہوں گے، جہنمی ہوں گے. البتہ فیصلہ تمہارا اپنا ہے، ہم نے تمہارے اندر عقل رکھی ہے، سوجھ بوجھ رکھی ہے، نیکی اور بدی کی تمیز رکھی ہے، تمہارے اندر اپنی روح میں سے پھونکا ہوا ہے، اس میں ہماری محبت بھی ہے، اجمالی جو ہے ہمارا، ہماری بارکت بھی ہے. اس سب کے باوجود اور اب جب کہ یہ روشنی آ گئی، وہ جو فطرت کی روشنی ہے تمہارے دلوں کے اندر، اس کے سامنے یہ روشنی، سورج کی روشنی بھی آ گئی ہے، قرآن مجید کی روشنی، محمد کی روشنی آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اب بھی اگر پیچھے رہنا چاہتے ہو تو رہو، تمہاری مرضی ہے، تمہارا اختیار ہے. جبرن ہم کسی کو مسلمان نہیں بنائیں گے، جبرن کسی کو ہم مومن نہیں بنائیں گے. لمن شاء منکم، جو بھی تمہیں چاہے، ان یتقدم او یتاخر، کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جی نفس اپنے اعمال کے عوض گروی ہے. آپ کے اعمال ہیں، آپ گروی ہیں اس اعمال کے عوض، آپ کو چھڑانا پڑے گا اپنے آپ کو، اس گروی سے نکالنا. گھر آپ نے گروی رکھ دیا ہے، اب پیمنٹ کر کے تو آپ واپس دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اپنی جان آپ نے گروی رکھ دی ہے، یہ جان جو ہے، اب اگر آپ نے اس دنیا میں خیر کمایا، بھلائی کمائی، نیکی کمائی، اللہ کے راستے پر چلے، اللہ کے دین کی خدمت کی، تو گویا کہ اپنی جان کو وہ گروی ہونے سے آپ نے نکالا، آزاد کرا. آتقا، یہ ہے عتق من النار، آگ سے چھوٹ جاؤ. کل نفس بما کسبت رہینہ، یعنی ہر ایک کا معاملہ اس کے اعمال کے ساتھ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے. اللہ نے راستہ دکھا دیا، ہدیناہ سبیل، اما شاکر و اما کفورا، اختیار ہم نے دے دیا راستہ دکھانے کے بعد. چاہو تو شکر گزار بندے بنو اور چاہو ناشکر بنو، تمہارا اختیار ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، جو بھی تم میں سے چاہے آگے بڑھنا یا پیچھے رہنا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال تم اپنے اعمال کے عوض گروی رکھے ہوئے ہو اللہ کے ہاں، تمہاری جانیں الا اصحاب الیمین، ہاں اس میں مستثنا ہوں گے داہنے والے، جن کو قیامت کے دن اعمال نامے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے. فی جنات ان یتساءلون، وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، اور پوچھ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے یتساءلون، اور خاص طور پر ان سے کہ جو جہنم میں پڑے ہوں گے، ما سبقکم فی سقر، یہ کیا بدکا ہوئی آپ پر، کس چیز نے آپ کو اس جہنم میں پھینک دیا، اس جلتی آگ کا نوارہ کس چیز نے بنایا، کس نے داخل کیا ہے تمہیں اس جہنم کے اندر؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نک مطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ یہ دو آیتیں بڑی اہم ہیں، یہ شریعت کے لیے حقوق اللہ کے دو حصوں کو بیان کر رہی ہے، ایک ہے اللہ کا حق، اس سے ایک دلی تعلق قائم رکھو، اس کو یاد رکھو، اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہو، اس کی تحریر و تکبیر کرتے رہو، اس سے دعائیں مانگتے رہو، اور گویا کہ اس کی جامع ترین شکل کیا ہے؟ نماز ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ ایک عوام کا حق ہے، لوگوں کا حق ہے، عباد اللہ کا، اللہ کے بندوں کا، ان میں جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان میں جو محتاج ہیں، ان میں جو غریب ہیں، جنہیں فاقے آ رہے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ، ان کو ان کا حق ادا کرو۔ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تو اس طریقے سے اس دوسری چیز سے آپ کا تعلق خلق خدا کے ساتھ جڑ گیا، آپ کا قوت باغ۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہے کہ وہ رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سو رہا ہو اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے کہ پڑوسیوں کا حق تو یہاں پر بیان کیا گیا جو حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے اتنی وصیت کی، اتنی تاکید کی مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں کہ میں گمان کرنے لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حقدار بنا دیا جائے، اس دنجے پڑوسی کا۔ آج بدقسمتی سے یہ مغربی معاشرت اور شہروں کا بڑا ہونا، اس کی لعنت نے پڑوس کا تصور ہی ختم کر دیا۔ حضور نے فرمایا تھا ایک شہر اگر 500,000 کی آبادی ہو جائے تو پھر اسے بڑھنے مت دو، دوسرا شہر آباد کرو، اور اس کو اس زمانے میں بہت مانا گیا، خاص طور پر جرمنی میں ان لوگوں نے اپنے بڑے شہر نہیں بنائے، پھیلا دیا، ایک بڑی انڈسٹری ہے اس کے گرد ایک شہر چھوٹا، بس بلمبا چاڑا نہیں کہ انڈسٹریوں کے جال وہاں مل جائے اور آبادیوں کے ٹھنڈ کے ٹھنڈ ہو جائے، نہیں۔ پھر انہوں نے کریکٹ کیا آٹو بانس کے ذریعے سے، بہت تیز رفتار سڑکیں ہیں۔ جرمنی میں آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ باقی ملکوں میں تو اپر لمٹ ہوتی ہے اسپیڈ کی کہ 70 میل سے زیادہ نہیں دوڑ سکتے، اور وہاں لوور لمٹ ہوتی ہے 70 میل سے کم نہیں دوڑ سکتے، اتنی زور کی وہاں پہ جو ہے آٹو بانس ان کی زوردار ہے، اس قدر عمدہ بنی ہوئی۔ اس طرح ہمارے یہاں یہ بن گئی ہے، ہم تو موٹر وے ہی سوچ سکتے ہیں، اس سے آگے تو ہمارا ذہن نہیں جا سکتا، لیکن دنیا میں جیسی سڑکیں شہر آئے ہیں ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال ایک رشتہ اللہ سے، اور وہ رشتہ ذکر، شکر، اللہ کی یاد، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث ہے نا، یہ آخری حدیث بخاری شریف کی، کلمتان حبیبتان للرحمن، ثقیلتان فی المیزان، خفیفتان علی اللسان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، حبیبتان للرحمن، ثقیلتان فی المیزان، اور وہ میزان جو ہوگی جو قیامت میں اعمال جن میں توڑے جائیں گے ان میں ان کا وزن بہت ہوگا۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، کوئی بھارے لمبی توڑے نہیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے، اور اپنی حمد ساری صفات کمال کے ساتھ ہے، اور سبحان اللہ العظیم بڑی عظمت والا ہے۔ تو ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھنا، اور ذکر کی سب سے جامع شکل نماز ہے. نماز جو ہے جامع ترین شکل ہے. کیوں ہے؟ یہ بدنی ذکر بھی ہے، قولی ذکر بھی ہے. زبان سے آپ حمد کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ربنا لک الحمد کہہ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، یہ سارا کیا ہے؟ زبان کا ذکر ہو رہا ہے. اور جب آپ رکوع کر رہے ہیں، یہ جسم کا ذکر ہو رہا ہے. آپ نے اللہ کی عظمت کا اقرار کیا ہے، سر جھکایا ہے، کھڑے بھی ہوئے ہیں تو ہاتھ باندھ کر، دس بچتا کچھ جھک کر، یہ قنوج کہلاتا ہے. یہ بھی آپ کے پورے بدن کا ذکر ہے. سجدے میں گئے ہیں تو کیا ہی کہنے ہیں. تو حضور نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، بندہ اپنے رب سے قریب ترین ہوتا ہے سجدے کی حالت، کیونکہ اس کی انا ختم ہو گئی. جب پیشانی جو ہے زمین پر رکھ دی تو انانیت ختم ہو گئی. ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا. ہم تو یہ ایک فزیکل ایکسرسائز کے درجے میں کر لیتے ہیں، اٹھک بیٹھک، اندازہ ہو. جیسا کہ حضور نے فرمایا، جب سجدہ کرو تو یہ محسوس کرو گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں میں پاؤں رکھ دیا، اب سر رکھ دیا. یہ احساس اور لوگوں کے ساتھ، خلق خدا کے ساتھ تعلق، ان کی خدمت، ان کی ضروریات پورا کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی. فرمایا، من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم رہا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس نے اس کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس نہ کیا. یہ ہمدردی کسے کہتے ہیں؟ ہمدردی، ہم جماعت، ہم جماعت میں شریک، جو ایک ہی جماعت میں ہے وہ ہم جماعت، ہم عاصم، ایک ہی زمانے کے لوگ. ہمدرد، درد مشترک ہو جائے، آپ کا درد میرا بھی درد بن جائے، آپ کے درد کو میں محسوس کروں، تو یہ ہمدردی ہوگی. اس لیے انگریزی میں سم پیتھی، پیتھی پیتھی، اور سم پیتھی یعنی جڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ، ایک جو ایک ہمدردی کا روش ہو. تو قالوا لم نکن من المصلین، ہماری سب سے بڑی گمراہی تو یہ تھی کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بھی بس باتیں منانے والوں میں شامل تھے. ایسے لائٹلی لینا، شکر چست کر دینا، یہ خوف کا لفظ جو ہے اچھے معنی میں نہیں آتا. غور اور خوف، یہ درد ہم بولتے ہیں جوڑ کر، غور و خوف، بہت غور و خوف کے بعد میں اس درجے پر پہنچا ہوں. غور کہتے ہیں کسی شے کا پانی میں نیچے اتر جانا، تو خوف کہتے ہیں خشکی میں اتر جانا. تو یہ خوف جو ہے اچھے سینس میں نہیں آتا، یہ مین میگ نکالنا، بجائے اس کے کہ آپ بات پر غور کریں، بات کہی جا رہی ہے، فوراً جو ہے اس کے اوپر کوئی اس طرح کی بات جو ہے ادھر سے ادھر سے کوئی فکرہ چوس کر دیا، کوئی ایسا ٹیڑھا بیڑھا سوال کر دیا دوسرے کو لاجواب کرنے کے لیے، غور نہیں کیا. کنا نخوض مع الخائضین، کچھ اور لوگ بھی تھے ایسے جو ہمیں جب وہی سناتے تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں مین میخ نکالتے تھے، جیسا کہ اس میں آ چکا ہے. اچھا، اگر جہنم پر 19 ہی ہے تو 10 کے لیے تو میں کافی ہوں، باقی 9 کو تم سے مار لینا. بھائی بات سمجھو، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرشتے ہیں، وہ انسان نہیں ہیں. اور فرشتوں میں بڑے سرنگ، بڑے جو ان کے اہم ہیں. اب ان کی بات سمجھو، لیکن نہیں، بس 10 کو تو میں سے نبٹ لوں گا، 10 سے 9 کو باقی تم سے مار لینا. 19 علیہ ہاتھ 17 کی آیت آئی، اس سے بھی بات ظاہر بات نہیں چھلنی لگ گئی کہ کون سنجیدگی سے بات سن رہا ہے، کون نہیں سن رہا. قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین. سب سے سخیف لفظ یہاں آیا ہے. اور ہم تکذیب کرتے تھے جزا و سزا کے دن کی، ہم نہیں مانتے تھے کہ کوئی دن آئے گا ایسا، ہم نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد یہ اٹھایا جائے گا. ہم کہتے تھے جب ہڈیاں ہو جائیں گے، اذا کنا عظاما نخرہ، ہڈیاں بھی گلی سڑی بوسیدہ، وہ پھر زندہ ہو جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ ناممکن ہے. ہاتھ ہے ہاتھ علما تو دور, کیا دور کی بات کر رہے ہو, کیا دور کی کوڑی لا رہے ہو, لوگوں مت سنو ان کی باتیں, کیسی بےتکی باتیں یہ کر رہے ہیں تمام انسان, یہاں تک کہ آبا الاولون ہمارے پچھلے آبا و اجداد بھی کھڑے کر دیے جائیں گے. اچھا جا کے دکھاؤ ہمارے باپ کو ہمارے دادا کو زندہ کر کے دکھا دو, ہم مان لیں گے تمہاری بات. یہ ساری گفتگو وہ کرتے تھے قیامت کی بات. یہ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ قیامت کا انکار ہے. اللہ کا انکار کبھی نہیں تھا دنیا میں, کبھی نہیں تھا. یہ تو آج تو معدود چند لوگ ہیں جو یہ کہ خدا کا انکار کرتے, انکار کوئی نہیں کرتا, سائنسدان بھی نہیں کرتے, وہ بھی یہ کہتے ہیں بھائی ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہے یا نہیں ہے, بٹ وی ڈونٹ ہیو اینی پروف, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ خدا ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے. کائنات تو ہے نا, اس کائنات کو سمجھو, مطالعہ کرو, اس پر غور کرو, اس کے قوانین کی دریافت کرو, اس میں جو قوت انرجی کے سورسز رکھے ہوئے ان کا ڈسکور کرو, ان کو یوز کرو, ایکسپلائٹ کرو. تو یہ چیز ہے اصل میں آج کی تہذیب کا معاملہ کہ تین کے مقابلے میں تین چیزیں آئی ہیں. اللہ ہے نہیں ہے, ہوگا کیا پتا, ہوگا ٹھیک ہے, لیکن یہ کائنات تو ہے نا, اس میں تو شک نہیں. لہذا جو چیز شک و شبہ سے بالا تر ہے توجہ اس پر کرو. آخرت کوئی ہے یا نہیں کیا پتا, کسی نے بتایا نہیں آج تک, جو ایک دفعہ قبر سے اتار دیا گیا واپس آیا نہیں, کیا پتا, شاید ہو بے بھی, لیکن یہ دنیا تو ہے, یہ زندگی تو ہے نا, دس از اے ویری ریئل تھنگ, یہ زندگی اس کو بناؤ, سوار ہو. اچھے لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اچھا معاشرہ بناؤ جہاں بہبود ہو, عوام کی بہبود ہو, جہاں لوگوں کے لیے آسائشیں ہوں, جہاں پر ظلم نہ ہو, اس کو بناؤ, سوار ہو اس دنیا کو. اور دوسرے لوگ یہ کہیں گے کہ اس دنیا سے عیش کرو, بابر میں عیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں سکتا. آخرت ہے یا نہیں, قرآن مجید میں ایک جگہ بڑا پیارا قول نقل ہوا, میں نے پچھلے دنوں سنایا بھی آپ کو, ان ظنوا الا ظنا وما نحن بمستيقنين. دیکھو جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہوگی قیامت, گمان تو ہمیں بھی ہوتا ہے شاید ہو, شاید ہو. آخر جو دلیل ہے تمہاری بڑی وزنی ہے کہ انسان کو نیکی کا صلہ ملنا چاہیے, بدی کی سزا ملنی چاہیے, اس دنیا میں تو نہیں ملتی. آپ طے کر لیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, حرام نہیں کھانا, آپ کو فاقے آئیں گے یا مشکل سے سوکھی روٹی ملے. آپ چھوڑ دیں اصول بنکٹ, جھوٹ بولیں, دھوکہ دیں, فریب کریں, حرام میں منہ مارے, ایش کریں. بہت ہم نے تیر مارا ہے, ہم نے نظام بنایا ہے, چوری کرنے والے کو سزا دیں گے, پولیس ہے, پرچہ ہوگا, مقدمہ چلے گا, سزا دی جائے گی, قتل کرنے والے کو سزا دیں گے. بھائی ایک تو یہ کہ جس میں نے سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ, وہ یہ کہ چور پکڑا جائے نمبر ایک, اس پر چوری ثابت ہو نمبر دو, اس چوری کا مال برآمد ہو نمبر تین, پھر گواہیاں مل جائیں نمبر چار, پھر وکیلوں کی ذہانت جو ہے چھڑا کر نہ لے جائے, پھر جج جو ہے اس کی رشوت لینے کی وجہ سے چھوٹ جائے, کتنے کا دو, اور پھر دو گے سزا کیا دو گے. ایک میں نے کئی دفعہ یہ مثال دی ہے, ایک بوڑھا آدمی ایک جوان کو قتل کر دیتا ہے, کیا مشکل ہے آج قتل کرو, وہ تلوار کو اٹھانی نہیں ہے کہ بوڑھے آدمی کے ہاتھ میں اتنی سخت کہاں ہوگی کہ تلوار اٹھائے. بھائی ایک انگلی کو حرکت دے دی ہے نا, آپ کو پسٹول چلانا ہے, پسٹول سے بھی بڑھ کر کلاشن کوف چلانی ہے, لہذا کوئی بات کو تو مشکل نہیں, جوان کو قتل کیا, اب آپ کیا سزا دیں گے. اول تو اس کے اوپر جرم ثابت ہو, وہ پکڑا جائے, گواہیاں ہو جائیں, اور پھر یہ وہی وہ کلا کا معاملہ, پھر جج کا معاملہ, پھر ہائی کورٹ کا معاملہ, پھر سپریم کورٹ کا معاملہ, سب کچھ کر کے کیا کریں گے, پھانسی دے دیں گے بس. کیا اس کے جرم کے برابر سزا مل گئی اس کو, یہ بوڑھا تھا, کھا پی چکا تھا جو کھانا پینا تھا اس دنیا میں, بال بچے اس سے جوان ہو چکے، بیوی بھی بوڑھی ہے، اور وہ جوان جس کو مارا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پھول جیسے، اس کی بیوی ہے جوان، اس سے تم نے بیوہ کیا، جو تم نے نقصان پہنچایا اس کے برابر سزا ممکن ہے؟ امپاسبل. وہ بچے باپ کی شمتا سے محروم ہو جائیں گے، وہ بگڑ جائیں گے، آوارہ ہوں گے، آوارہ ہوں گے، منفی کردار لے کر اٹھیں گے، وہ معاشرے کو برباد کریں گے. یہ سارا تم نے کیا تھا، تو کین یو بی گیون دی پنشمنٹ؟ کوئی ہٹلر اگر پکڑا بھی جاتا، ویسے تو خودکشی کر دی اس نے، پکڑا بھی جاتا کیا سزا دے دیتے؟ اس کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دیتے فورسپ سے، تب بھی اس کے گناہوں کی سزا تو نہیں ہوتی، کروڑوں انسان کا قتل ہوئے، کروڑوں. تو یہ ہے اصل میں، اس لیے دلیل اتنی مذہبی بنتی ہے کہ کوئی دنیا ہونی چاہیے جس میں بھرپور بدلہ ملے. لیکن یہ ان نظن الا ظنن وما نحن بمستحقین، خیال تو ہوتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں آتا. تو فرمایا وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم پر یقینی شے وارد ہو گئی. وہ یقینی شے کیا؟ موت. میں کہا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ یقینی شے موت، سب سے زیادہ ناقابل اعتماد زندگی. کیا پتا کب ختم ہو، یو نیور نو. یہاں سے نکلے کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور ختم ہو جائے، کیا پتا، ڈھونڈیا پڑے، لوگ تلاش کریں، کہیں پولیس میں جائیں، تھانے میں جائیں، پتہ ہی نہیں چل رہا، بعد میں پتہ چلے کہ ہسپتال کے مردہ خانے میں لاش پڑی ہوئی. ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کورنگی کراچی کے اندر. میں کورنگی جا رہا تھا، اپنی گاڑی پر دیکھا کہ سڑک جو ہے کچھ بلاک سی ہے، لوگ چاروں طرف سے گھیرے کھڑے ہیں، معلوم ہوا کوئی ایسے جوا ہوگا، بچ کے کچے ہوئے سے نکال کے گاڑی نکل کے چلے گئے. بعد میں معلوم میرا اپنا ماموزاد بھائی تھا وہ، بعد میں معلوم وہ گھر نہیں پہنچا شام تک، انہوں نے سمجھا کہ سسرال میں کبھی کبھی ٹھہر جایا کرتا ہے، وہ شہر میں جاتا تھا بعد میں تھا، تو شاید وہاں ٹھہر گیا ہو. وہاں بھی اگلے روز بھی نہیں آیا، پھر پوچھا وہ سسرال والوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو نہیں آیا وہ. اب وہ تلاش ہوئی، وہ تلاش ہوئی تو ڈیڈ باڈی بھی رہی، اب معلوم وہ تھا وہاں پر، اس سے پڑا ہوا مجھے احساس ہوا. یہ ہے اصل میں، کچھ پتا نہیں. سب سے یقینی شے موت، اور سب سے زیادہ ناقابل اعتبار شے زندگی. لیکن ہے کیا ہمارا نفسیاتی معاملہ کیا ہے؟ ہم موت کے تصور کو اپنے ذہن سے دور رکھتے ہیں. تھوڑی سی دیر کے لیے جھڑجھڑی آتی ہے ہمیں جب کسی عزیز کو، اس کی لاش کو کندھوں پر لے کر اور جا رہے ہوتے ہیں قبرستان، یا پھر اسے اتار رہے ہوتے ہیں قبر کے اندر، تو تھوڑی سی آتی ہے جو خود بھی ہو سکتا تھا کہ میں ہوتا اس کی جگہ، اور کیا پتا آج یہ ہے کل میں ہوں. لیکن گھر واپس آتے تک ہم بھول جاتے ہیں، اپنے مشاغل ہیں، اپنے معاملات ہیں، اپنے مسائل ہیں، وہ سارے بھلا دیتا، موت کو بھول جاتا. حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ وہ یقینی شے واضح ہو گئی، آ گئی ہے. یہ تقریباً سب کا اس پر اجماع ہے کہ یقین سے مراد یہاں موت ہے. البتہ ایک صاحب نے لکھا اسے مراد آخرت بھی ہے. ٹھیک ہے، موت کے بعد موت کیا ہے؟ موت آخرت کا دروازہ ہی ہے نا، در حقیقت. اس لیے ان دونوں معنی لیے جاتے ہیں. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، تو اب نہیں فائدہ پہنچا سکے گی انہیں کوئی شفاعت کسی شفاعت کرنے والے کی. یہ میں بیان کر چکا ہوں پچھلے دنوں شفاعت کے بارے میں، کہ قرآن مجید زیادہ زور تو ہے کیٹیگوریکل ڈینائل پر، بڑا شفاعت. آیت الکرسی سے پہلے ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. کوئی شفاعت. اور آیت الکرسی میں وہ بڑا انداز نے جلا دی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اللہ کے پاس ہاں مگر اس کی اجازت سے. تو استثناء تو ہے, اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی, لیکن یہ ہے کہ ایبسولیوٹ یہ سمجھ لینا کہ بات لازمن ہوگی اور لازمن اللہ پابند ہے کسی کی شفاعت کو ماننے کا, یہ درست نہیں. اللہ قبل ہے, جس کو چاہے گا اجازت دے گا, جس کے لیے چاہے گا. یہ بھی نہیں کہ وہ عام ہے, آپ جس کے لیے چاہے کر دیں. دو طرف, وہ شفاعت جو کرے اس کو اجازت, جس کے لیے کرے اس کی اجازت. فما تنفعهم شفاعة الشافعين, یا پھر وہی کیٹیگوریکل ڈینائل ہے تو انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکے گی شفاعت کرنے والوں میں سے کسی کی شفاعت. فما لهم عن تذکرة المعرضين, تو انہیں کیا ہو گیا؟ یہ تذکرہ ہے, یہ یاد دہانی ہے, یہ قرآن جو ہے, یہ آیات جو سنائی جا رہی ہے تذکرہ ہے. یہ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ ایمان جو ہے اسینشلی ایمان دلوں میں موجود ہے, لیکن اس پر پردے پڑ گئے, ظہور ہے اس کی طرف سے, بے توجہی ہے اندر. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے نا آپ کے سامنے, کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کو کوئی تحفہ دیا, قلم دیا بہت اعلیٰ بہت عمدہ, آپ نے اسے سنبھال کر ایک ٹرنک کے اندر رکھ دیا, بہت قیمتی قلم ہے میں استعمال نہ کروں اس طرح. اب سال ہا سال بیت گئے ہیں, وہ دوست آپ کے ذہن سے اتر گیا, کبھی اس کی یاد نہیں آئی, قلم کا کوئی پتہ نہیں, کوئی یاد نہیں. اچانک ایک روز آپ نے قلم اپنا ٹرنک کھولا اور وہ نکل آیا, دوست یاد آ جائے گا نا خود بخود وداؤٹ اینی ایفرٹ, آپ کی کسی بھی کوشش کے بغیر خود بخود یاد آئے, اس لیے کہ وہ ہے, وہ دماغ کے اندر جو آپ کے میموری کا جو خزانہ ہے میموری کا, اس میں کہیں بہت نیچا وہ اتر گیا تھا. جیسے آپ کو معلوم ہے ضلع کچہری کے اندر محافظ خانہ ہوتا, وہ جو کیسز وہاں ہوتے ہیں ان کے انبار لگے ہوتے ہیں فائلوں کے, نیچے دبی ہوئی فائل وہاں سے نکالنا وہ آسان کام ہے. اسی طریقے سے اس میموری کے نچلے خانے تک جو بات چلی گئی وہی, لیکن اس علامت کو دیکھتے ہی, اس نشانی کو دیکھتے ہی یاد آ گئی. اسی لیے قرآن کہتا ہے یہ آیات ہے, آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی. یہ آسمان زمین سورج چاند یہ آیات ہے, اللہ کی نشانیاں ہیں, ان کو دیکھو اللہ کو پہچانو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء واحيا به الارض من بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. میں نے اس آیت کا نام رکھا آیت الآیات. دس آیتیں اللہ نے اس میں دس نشانیاں آپ کی, جو فطرت نشانیاں ہیں, فینومینا آف دی نیچر, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس کو یوں سمجھیے کہ آپ نے کوئی تصویر دیکھی, بہت عمدہ بنائی ہے, بہت عمدہ ہے, بہت عمدہ تصویر ہے, یہ تعریف آپ کس کی کر رہے ہیں, تصویر کی یا مصور کی؟ کمال تو مصور کا ہے, تصویر تو کوئی شے نہیں. یہ کائنات, اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرج عید بسر حل ترا بن فطور سمر جیل بسرا کر رہا تھا نہیں قلی ملے کر بسر و خاص حسین. ہماری اس کائنات میں دور دور تک نگاہیں دوڑا کر دیکھ لو, کہیں کوئی رکھنا ہے, کہیں کوئی عیب ہے, کہیں کوئی عیب, پھر دوہراؤ, پھر نگاہوں کو لے جاؤ, تمہاری نگاہیں تھک ہار کر واپس آ جائیں گی. ہماری تخلیق میں کہیں کوئی عیب, کہیں کوئی خامی, کہیں کوئی رکھنا نہیں پاؤ گے. پھر بے عیب کون ہوا؟ وہ تو بے عیب تو خالق ہوا نا, اسی کو کہتے ہیں سبحان اللہ. یہی ہمارا اصل میں وہ ایمان کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے. ایک شخص پھول دے تو بھائی کیا عمدہ پھول ہے, بہت عمدہ پھول, بھائی بہت بہت اچھا لگے, خوشبو بڑی تھی. بندہ مومن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ, اسے تو اللہ یاد رکھا, سبحان اللہ. آپ گھر میں داخل ہو, آپ دیکھیں بڑا اچھا ماحول ہے, فرض کیجیے آپ کے پوتے پوتیاں ہوں, نواسے نواسیاں ہوں, یہ پھول جیسے اور یہ کھیل رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ, جو اللہ نے پسند کیا, یہ میرے کسی جو ہے محنت اور مشقت کا نتیجہ دے گی. تو ہمارا تو ہر طرف پر بھوک لگی تھی, کھا کر کھایا, کمزوری دفاع ہوگا, الحمد للہ. یہ ہمارا جو سماجی کلمات ہیں یہ ہمارے ایمان کا نچوڑ دے. کل جانا ہے بھائی مجھے, نہیں انشاءاللہ, کل مجھے جانا انشاءاللہ, انشاءاللہ کے بغیر کہو گے پکڑے جاؤ گے, عام آدمی نہیں پکڑا جائے گا. حضور پر گرفت ہو گئی تھی, حضور سے جب سوالات کیے یہودیوں کے سکھانے پر قریش مکہ نے, تین سوال, اصحاب کہف کون تھے, ذوالقرنین کون تھا, روح کی حقیقت کیا ہے, آپ نے فرمایا کل جواب دے دوں گا. روزانہ حضرت جبریل آتے تھے, آپ نے سوچا آئیں گے میں پوچھوں گا بتا دوں گا, نہیں آئے, کئی دن گزر گئے نہیں آئے, اب تالیاں پٹ گئی, بس ختم ہو گئی, وہی چاہیے. کس قدر آپ سوچیے کہ کس قدر ضیق میں آپ کی جان آ گئی ہوئی. پھر جب وہی آئی ہے سورہ بنی اسرائیل کی, تو ساتھ ہی یہ بھی بات, بلا تقولن لشیءٍ انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ, ہرگز کبھی نہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا, مگر انشاءاللہ مشیت اس کی ہے. اس کے بعد حضور کس درجے حساس ہوئے ہیں اس معاملے میں, ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ماشاء اللہ و ماشاء اللہ, پکڑ لیا, نہیں ماشاء اللہ کہو, صرف مشیت صرف اللہ کی, میری مشیت میں کچھ نہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے نبی آپ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ جس کو چاہے ہدایت دے دیں, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, تو اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے. تو فرمایا فما لہم عن تذکرۃ مورزین, انہیں کیا ہو گیا اس یاد دہانی سے, اعراض کیوں کر رہے ہیں؟ کانہم حمر مستنفرہ, جیسے کہ گدھے ملک جاتے ہیں شیر کو دیکھ کر. اب یہ ہمارے لیے ذرا نامانوس سی بات ہے, گدھا کہاں دیکھے گا شیر کو, لیکن ایک ہوتے ہیں جنگلی گدھے, اور ان کی سب سے بڑی مثال آپ کو دیکھ رہی زیبرا. اگر آپ نے کبھی وہ پکچرز دیکھی ہوں جو امیزون کے تاس یا کانگو کے تاس میں جو حیوانات ہیں, وہ بڑی عمدہ انسٹرکٹیو پکچرز ہوتی ہیں, کیسے کیسے حیوان اللہ نے وہاں پیدا کیے ہوئے. وہ زیبرا جو ہے وہ گدھے سے بہت گدھا ہی ہے, البتہ اس کو جو اللہ نے حسن عطا کیا ہے اس کے اوپر جو لکیریں ہیں, لیکن جس طرح دوڑتے ہیں وہ سرپٹ دوڑتے ہیں شیر کی, جو ذرا سی بو آ گئی تو پھر جو دڑ 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 دڑ, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا. تو فرق بن قصورا, جیسے کہ شیر کی خبر اور اس کے خطرے سے یہ دوڑتے ہیں, فرق بن قصورا. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفاً منشرۃ, ایک بات ان کی کہنی یہ تھی کہ ٹھیک ہے محمد نے کوئی سرخاب کا پر لگا تھا کہ ان کی کتاب دے دی, ہمیں کیوں نہیں دیتے کتاب؟ اللہ کے لیے ممکن ہے ہر ایک کو کتاب دے دیں؟ اللہ کے لیے ممکن ہے قریش کا ہر گھرانہ جو ہے اس کے سردار کے پاس آ جاتا قرآن؟ تو سب مان لیتے. اب یہ باتیں بنا رہا, کنا نخوض و مال خائزین, وہ جو بھی انسان کی نیت نہ ہو ماننے کی, تو فرمایا کہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفاً منشرۃ, ہر ایک چاہتا ہے ہمیں کھلے ہوئے صحیفے ہمیں ملے ہمارے پاس آئے. کلا بل لا یخافون الآخرۃ, کچھ نہیں, اصل بات کیا ہے, یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. آخرت کا اگر خوف ہو تو یہ ایسی باتیں نہ بنائیں, لپک کر لیں ہدایت کو, لیکن آخرت پر جب انسان کا ایمان نہیں ہوتا. اور میں آپ کو گنوا چکا ہوں چھ شکلیں ہیں آخرت کے انکار کی, کوئی ایک نہیں. اس وقت اعتبار سے خود ہم کہاں کھڑے ہیں, اکثر و بیشتر ہم میں سے بھی ان نظن الا ظنا وما نحن بمستحقین سے آگے نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کلا انہ تذکرہ، پھر آگے بات کوئی نہیں، یہ تو بس تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ یاد دہانی جو ہے تاکہ تمہیں یاد آ جائے، تمہارے اندر ہیں وہ چیزیں موجود، وہ ابھر کر آ گئے، وہ منشا ذکرہ، جو کوئی بھی اس کے ذریعے سے چاہے ذکر حاصل کر لے، یاد دہانی حاصل کر لے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اس میں بھی یہ نہیں یاد دہانی حاصل کریں گے مگر اگر اللہ چاہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا چوائس ہے، کس کے دل پر اللہ نے مہر کر دی ہے کہ اب اس کے لیے مفید نہیں ہے، ابو جہل کے دل پر مہر کر دی، ابو لہب کے دل پر مہر کر دی، یہ مہر کر دینا کیا ہوتا ہے، یہ شروع میں نہیں ہوتا، یہ ایک عرصے کے بعد ہوتا ہے، جب ایک شخص انکار کرتے 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 ضد ہٹ دربی تکبر حسد کی بنا پر ایک ایسا مقام آتا ہے جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب واپسی کا امکان نہیں ہوتا، آپ اس انتہا کو پہنچ گئے انکار کرتے کرتے، اسے کہتے ہیں ختم اللہ والا قلوب، تبع اللہ والا قلوب، تو یہ لوگ جو ہے اب تو اللہ تعالیٰ کے خصوصی اذن کے بغیر یہ تذکرہ حاصل نہیں کر سکتے، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی اللہ جو ہے وہ اس کا اہل ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اور وہی اس کا اہل اور مختار ہے کہ وہ مغفرت کرے اور معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ہماری، ہمیں معاف کرے اور ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے، اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.